روشن ہے جہاں علم کی کہکشاں روشن ہے جہاں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ علم کی کہکشاں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ علم کی کہکشاں گویا ہمیں علم دین سے مستفیض کیا کرتا ہے، علم دین سے ہمیں روشناس کروایا کرتا ہے، اور علم دین کی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھایا کرتا ہے. جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، یوں تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے، مگر بہت سارے معاملات میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو اس حوالے سے امپورٹنس نہیں دی جاتی. وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے وعدہ. وعدہ بہت ساری چیزوں میں انسان وعدے کر لیا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کاروباری لین دین ہے، اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں. کسی سے رشتے کرنے کا سلسلہ ہے، اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں. کسی کو کسی چیز میں ہیلپ کرنی ہے، اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں. کسی کی کوئی پریشانی ہے اور اس کو بہت سارے معاملات میں وعدے کر کے تسلی دی جاتی ہے، مگر ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، ان وعدوں کو کہا جائے کہ اسے پورا نہیں کیا جاتا، تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ انشاءاللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے میں ہم وعدہ خلافی پر گفتگو کریں گے. اور اس سے پہلے ہم پرٹیکولرلی اپنے موضوع پر گفتگو کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں. اور آج جو میں نے آپ کو درود پاک کی روایت بیان کرنی ہے، اس میں بھی وعدے پر کہا جائے تو ہمیں ایک تربیت ملتی ہے کہ وعدہ اگر کیا جاتا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہ درود پاک اگر نہ پڑھا جائے تو اس کی کیا وعید بیان کی گئی. ایک بار ایک شخص نے ایک ہرنی کا شکار کیا، اور اس ہرنی کو لے کر وہ گزر رہا تھا کہ اس کا گزر نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا. جب اس ہرنی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس وقت بھوکے ہیں، قریب ہی غار میں موجود ہیں. یا رسول اللہ، اس شکاری نے میرا شکار کر لیا ہے، آپ اسے حکم فرمائیے کہ یہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ دیر کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آؤں گی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تجھے اس شکاری نے چھوڑ دیا اور تو جاتی ہے اور اگر واپس لوٹ کر نہیں آتی تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو گویا اس ہرنی نے جو بیان کیا، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے. اس ہرنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں لوٹ کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام نامی اسم گرامی تو سنتا ہے مگر اسے سن کر درود پاک نہیں پڑھتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اگر دیکھا جائے تو اس نے ایک گارنٹی دی تھی، لیکن یہ گارنٹی کس قدر خطرناک ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لعنت اس شخص پر برستی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تو سنتا ہے مگر اسے سن کر درود پاک نہیں پڑھتا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گی، اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو. وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کچھ دیر کے بعد لوٹ کر واپس آتی ہے. ابھی وہ واپس آئی ہوتی ہے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سلام فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں آپ کی امت آپ کی طرف ایسے ہی لوٹاؤں گا جیسے یہ ہرنی لوٹ کر واپس آئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طریقے سے یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، کل بروز قیامت میں آپ کی امت آپ کی طرف ایسے ہی لوٹا دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہمیں اس واقعے میں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں، وہیں ہمیں وعدے کی اہمیت اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک سن کر یا لکھ کر نہ پڑھنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ وعید بیان کی گئی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو ہم درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار با آواز بلند مل کر درود پڑھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے علم کی کہکشا میں مفتی محمد شفیق اتاری المدنی بھی جلوہ افروز ہوا کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے سمجھتے ہیں کہ وعدے کی اہمیت پر اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، کون سے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، کون سے وعدے ایسے ہیں کہ جسے پورا نہ کیا جائے تو اب وہ وعدہ خلافی کہلاتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت سنی جاتی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اول تو یہ کہنا کیسا اور اسلام میں وعدے کی کیا اہمیت ہے، رہنمائی فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے،
جی،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعلیمات میں ارشاد فرما کر بھی اور خود عمل کر کے بھی اور اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو بھی جو وعدے سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا اور کس طریقے سے وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے، اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت فرمائی۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ، جو شخص وعدے کا خلاف کرتا ہے، جو شخص اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کام کرتا ہے، ان کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس آدمی میں ہوں وہ منافق ہے۔ اب وہ کون سی؟ ان میں ایک چیز ارشاد فرمائی کہ وہ شخص کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہو،
اللہ،
اور دوسری بات اس کے اندر کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کام کرتا ہو اس کا،
صحیح،
اور تیسری بات کہ جب اس کو کوئی امانت پکڑائی جائے اس کے اندر خیانت کرتا ہو،
صحیح۔
وعدہ یہ مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان پر جو حقوق کو بیان کیا گیا،
جی،
اس چیز کے اندر وعدے کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو کہ بے شک ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے میں کہ جن اوصاف کو بیان فرمایا گیا کہ کامیاب مومنین کون سے ہیں، ان میں سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو کامیاب افراد ہیں ان میں سے جو نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، ان کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا، وہ افراد جو وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا بھی رعایت کرتے ہیں، ان کے بھی خیال کرتے ہیں، وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، امانتوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی مدح بیان فرمائی، ان کی تعریف فرمائی جو وعدے پورا کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر یہ بیان بھی فرما دیا کہ وعدے کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر صادق الوعد ان کو ارشاد فرمایا،
صحیح،
کہ وہ ہمارے نبی وہ کہ جو وعدے کے سچے، وعدے کے سچے، سارے نبی سچے ہیں، بطور خاص ان کے وصف کو اس چیز کو قرآن مجید فرقان حمید میں صادق الوعد کے نام ان کو جو ہے وہ یاد فرمایا گیا۔ تو وعدوں کو سچے کرنے والے، ایک اور روایت میں گئے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اپنے وعدوں کو سچا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں میں سے پاکیزہ کمائی اس تاجر کی ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امانت کی پاسداری کرتا ہے اور وعدے اپنے پورے کرتا ہے، جھوٹ اس کا نہ ہو، امانت کا خیال رکھنے والا ہو، امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور وعدے کے خلاف کام نہ کرنے والا ہو. تو وعدے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت، یعنی آپ یہ کیا عرض کروں کہ یہاں تک ایک جنگ کا موقع ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفے بنوا رہے ہیں.
صحیح.
آپ نے صفے جب تیار کر رہے ہیں تو اس وقت دو اشخاص آئے، وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، وہ ساتھ شامل ہوئے.
صحیح.
آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ہم فلاں جگہ سے آتے ہوئے ہمیں کفار نے پکڑ لیا.
صحیح.
اور جب انہوں نے پکڑا ہمیں تو انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم وہاں جو ہمارے مد مقابل مسلمان تمہارے بھائی ہیں تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے.
صحیح.
تو ہم نے انہوں نے ہم سے وعدہ لے لیا،
کفار
سے وعدہ لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم صفوں سے جدا ہو جاؤ.
اللہ ہو.
تم صفوں سے جدا.
اللہ ہو.
تم اس وعدے کو پورا کرو، تم نے جو عہد کر لیا ہے، وہ وعدہ جو کر لیا ہے. اب ذرا غور کریں، خالصتاً جب جنگ کا موقع ہو، اس طرح کے مواقع ہوں، اور ایک ایک سپاہی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک فرد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور پھر وہ جو سامنے مد مقابل وہ دشمنان اسلام ہے، ان سے کیا گیا ایسا وعدہ، چونکہ وعدے کے خلاف کام کرنے میں دھوکا پایا جاتا ہے، وعدے کے خلاف کام کرنے میں جھوٹ کا معاملہ آتا ہے. جس طرح اسلام نے جھوٹ کی مذمت بیان کی ہے اور سچائی کے فضائل کو بیان کیا گیا، اسی طرح اسلام کو یہ محمود اور مقصود ہے لوگوں سے کہ وہ وعدے پورے کرتے رہیں جائز طریقے شریعت کے مطابق، اور وعدے کے خلاف کرنے سے بچے رہیں. یہ بہت یعنی اعلیٰ تعلیم ہے
ماشاءاللہ. مفتی صاحب، لیکن کاروبار میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو جناب وہ ہم کس طریقے سے اپنا کاروبار بیپار کر سکیں گے، ہم نفع کر سکیں گے. وعدہ کیا ٹائم پر پیمنٹ دینے کا، ایک مہینے کا ادھار لیا. اب جناب جب تک اس ایک مہینے کے 45 دن نہیں کرنے، 30 دن کا ادھار لیا تھا، 45 دن نہیں کرنے، تب تک سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جو نفع دیا ہے سامنے والے کو یہ وصول ہی نہیں ہوا. تو اس بات کو کس طریقے سے آپ لیں گے اور کس طریقے سے بیان فرمائیں گے؟
جی بالکل، یہ تو واضح طور پر موجود ہے اور اس کی اہمیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے ہی آپ کے ایسے کئی واقعات ہیں جس میں وعدے کی پورے کرنے کے والے، اور بطور خاص تجارتی معاملات کے اندر بھی، یعنی کوئی چیز کسی سے کے ساتھ کیا ہے تو اس کے اوپر ہی پورا کا پورا اس سے معاملہ کرنا ہے. تو تاجروں کے اندر بہت زیادہ یہ بات گئے، بات کو پختہ کر دیں گے، وعدہ کر لیں گے، ٹھیک ہے میں نے بالکل 100% ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کوئی اس نے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ تو تجارت والے، تو تجارت والے بھی جو ایک عام کسی سے قرضہ لینے جاتا ہے وہ بھی اس کو پہلے ایسے سبز باغ دکھا کر اس سے لے جاتا ہے، اور بعد میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو معاملہ ہوتا ہے اور اس کو خود اپنا قرضہ کس طریقے سے پورا کرنا پڑتا ہے وہ اسی کو وہ
لیتے وقت جسے کہا جائے نا کہ انداز ہی الگ ہوتا ہے، بات کرنے کی ٹیون ہی الگ ہوتی ہے، چینج بالکل پورا ماحول ہی چینج ہوتا ہے. اب جناب اگر پیسہ ایک بار نیچے آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے نیچے آ گیا، اب اسے بتاؤں گا کہ پیسہ کس طریقے سے وصول کرتے ہیں، ہماری جیب سے پیسہ نکلوانا کتنا مشکل ہے. تو اس طریقے سے یہ رویہ اپنانے والوں کو کیا کہیں گے؟ اور مطلب ایک اور طریقہ دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ایسے سودے کر لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آنے والا مال ہے، اب اس کا سودا کر لیا کہ جناب یہ مال جب آپ کا آئے گا تو یہ میں آپ سے 100 روپے میں لے لوں گا. اب جب یہ مارکیٹ مال پہنچتا ہے، اسے مارکیٹ جو ہے وہ 100 روپے نہیں ہے یا اسے نفع نہیں ہو رہا، تو اب اسے 1000 اس میں جو ہے نا وہ اس کو کیڑے بھی نظر آئیں گے، اسے جو ہے وہ اس میں خرابیاں بھی نظر آئیں گی، اس میں بہت سارے معاملات میں وہ اسے ڈینائی کرنے کی کوشش کرے گا، حد تو امکان کوشش کرے گا کہ یہ اس کا وعدہ جو ہے یہ اس کی پاسداری نہ کی جائے، اسے پورا نہ کیا جائے.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کی اہمیت کو نہ سمجھیں، کیونکہ آج کل ہر آدمی اپنے نفع کی طرف زیادہ وہ رہتا ہے
جی,
اور کوئی ڈیل کر بھی لیتا ہے اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے نقصان اٹھا لیا, یہ جی ڈیل مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی
جی,
اب اس کو پشیمانی ہوتی ہے تو وہ اس سے پھر جاتا ہے
جی.
حالانکہ کئی سودے ایسے ہیں تجارتی اصول و ضوابط اگر شرعی معاملات کے حوالے سے ان کو دیکھا جائے تو بعض اوقات صرف وعدہ نہیں ہوتی بلکہ وہ بے یعنی خرید و فروخت کی پوری ڈیل ایجاب و قبول سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے
صحیح.
اب اس کو پیمنٹ بھی گویا کہ ایڈوانس دی جا چکی ہوتی ہے لیکن صحیح. اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مکر جاتے ہیں
صحیح.
اس کے باوجود لینے والا مکر جائے گا
صحیح.
اب اس کو پتا ہے مارکیٹ اصول کے مطابق مجھے یا تو میرا جو ایڈوانس دیا ہوا وہ چلا جائے گا
صحیح.
اس کو پتا ہے اگر مجھے اس کو منع کرنا ہے تو میں نے اس کو ڈبل اٹھا کے دے دینا ہے
صحیح.
تاکہ میری لڑائی جھگڑا بھی نہیں. حالانکہ یہ طریقہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی ناجائز طریقہ ہے کہ آپ اس وجہ سے اپنا وہ سودے سے جو ہے وہ پیچھے ہو رہے ہیں کہ وہ میرا ضبط ہوتا ہے تو بیانہ ضبط ہو جائے
جی.
اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مجھے ڈبل دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آگے کہیں اور کر لیتا ہوں
جی.
اور اس چیز کو یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کوئی شخص دوسرے کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے.
اللہ,
نکاح کا پیغام کہیں بھیجا ہے اس پر دوسرا آدمی اپنا نکاح کا پیغام نہ بھیجے.
اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو پھر اس پہ
نہ بھیجے دوسرا, ٹھیک ہے. سار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی دوسری کی بے پر بے نہ کرے, خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بے وہ نہ ڈالے اس کے اوپر,
ٹھیک ہے.
اب جب اگر کہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے ہو چکی ہے, خرید و فروخت کی ڈیل پوری کامل تام ہو چکی ہے, اب تو اس کو توڑنا ہی جائز نہیں ہے. لیکن یہاں حدیث میں ارشاد فرمایا اس کی بے پر بے نہ کرے
اگر وہ معاملہ چل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کاروباری معاملہ ابھی کنٹینیو ہے, پورا نہیں ہوا, اسے اوکے نہیں کیا گیا, کنفرم نہیں کیا گیا, اس پر بھی منع کیا گیا.
اس پر بھی منع کیا, یعنی یہ کیا جا رہا ہے کہ اب یعنی جس جو دو فرد آپس میں ان کی ڈیل چل گئی ہے, چل رہی ہے, اور یہاں تک کہ بالکل اب وہ قریب پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی اوکے ڈیل فائنل ہو جائے گی,
ٹھیک
ہے. اور یہ پتا ہے کہ یہ بالکل ان کا آپس میں طے ہو چکا ہے, ایک ذہنی آمانگی ہو چکی ہے, یہ سودا بیچنے پہ تیار ہے, وہ لینے پہ تیار ہے, تو اب یہ بالکل قریب ہو چکے ہیں. اب اس کے باوجود ادھر سے کوئی ایجنٹ آیا, کوئی ادھر سے آیا, اس نے قیمت بڑھا دینی. کبھی گاہک کو توڑ لیا جاتا ہے, یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف بیچنے والی خیانت کرتا ہے, گاہک بھی خیانت کرتا ہے, کئی اعتبار سے گاہک بھی خیانت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں کو بیان فرمایا تو وہاں آپ نے تثنیہ کے صیغہ سے ہی بیان فرمایا کہ بائے اور مشتری, بیچنے والا خریدنے والا, دونوں سچائی سے کام لیں, عیوب کو بیان کریں, کوئی دھوکہ دہی اس میں نہ ہو, تو ان کی تجارتوں میں برکت کا بیان فرمایا گیا. تو اب گاہک کو کہیں اور سے نظر آتا ہے تو وہ اس کو کہیں اور کھینچ کے دوسری طرف لے کے چلا جاتا ہے, یا تو یوں معاملہ ہوتا ہے, یا بیچنے والے کو ہی کوئی اور پارٹی نظر آتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز کرنے کے لیے, گھمانے کے لیے, یا جو بھی اس کو کہے تو وہ اس کو یوں کر کے. حالانکہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت اس بارے میں کہ جب دو کے معاملے میں آپ دیکھو کہ وہ بالکل اس طرح کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ, تو اب آپ اس کے اوپر نہ کرو, اس بے کے اوپر آپ کوئی سودا جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی, نکاح کا پیغام, وہ بھی سیم یہی معاملہ ہے. ورنہ عام کسی کے یعنی بات قریب ہو رہی ہے, ان کا رشتہ آپس میں بالکل قریب ہے کہ مل جائے گا, رشتہ
طے ہو جائے گا,
طے ہو رہا ہے
جی.
لیکن اس کے باوجود اب کوئی اور کوئی اس طریقے سے پیغام بھیجے تو اس کو ممانعت فرمائے گی کہ وہ ایسا نہ کرے. اسی طرح بولی کی تجارت ہوتی ہے
جی,
جس میں تو وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جن کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے اور وہ بولیاں لگا رہے ہیں,
زبردستی
بولیاں لگا رہے ہیں جی, یا بیچنے والی چند آدمی اپنے کھڑے کر دیتے ہیں
جی,
لگاؤ بھی بولی لگاؤ, اب وہ دوسروں کو پھنسانے کے چکر میں وہ زیادہ زیادہ بولی لگاتے ہوئے
جی,
اس چیز کی جتنے کی
بڑھا دیتے ہیں
اس کو بہت زیادہ آگے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی دوسرے کو نقصان دینا ہے. تو اس سے بھی منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یعنی جس نے خریدنے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ اس کے اندر شامل ہو رہا اور بولیاں لگا رہا ہے. تو تعلیم تجارتی اصولوں کے مطابق بھی ہماری بہت اسلام نے خوبصورت تعلیم اور تربیت فرمائی ہے, اگر ان سنہری اصولوں کو آدمی سامنے رکھے تو بہت کامیابی ہو.
اور آپ نے جو یہ پن آؤٹ کیا ہے, یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے معاملہ, یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی والا معاملہ ہے تو اب آپ کسی کو پتہ لگ گیا کہ جناب فلاں شخص یہ مکان بیچ رہا ہے, یہ خریدنے والا ہے, ان کا سودا بالکل طے ہو گیا, اب آگے سے آ کر یہ اتنی بڑی بیٹ لگائیں گے کہ سامنے والا جو دینے والا ہوگا اس کے دل میں گویا لالچ پیدا ہو جائے کہ یار اتنی بڑی آفر آ رہی ہے. بسا اوقات جو بروکر بیچ میں ہوتے ہیں مقصد
جی,
ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی بروکری ڈبل لے لیجئے گا, اس سودے کو آپ بگاڑ دیجئے. تو یہ جو بیچ والے لوگ ہیں, حالانکہ خود لینا بھی نہیں ہوتا اور یہ سامنے والے کا سودا خراب کرنے کی نیت ہوتی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟
لیکن حدیث پاک ہے یہ انہی چیزوں پہ آدمی غور رکھے, نہ خود کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی آدمی نہ ضرر دے نہ خود نقصان اٹھائے. دوسروں کو تکلیف دینے سے یوں بالکل بچنا چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے.
اللہ
اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے. ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول.
اللہ
ہوگا.
اللہ
تو عہد شکنی کی بڑی اسلام میں مذمت فرمائی گئی ہے. جو عہد شکنی کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں جب جب اس کو وعدہ خلاف کے زمرے میں وہ چیزیں آئیں تو اس کی بہرحال جو ہے وہ بہت سی مذمت بیان فرمائی
نہیں کرنا چاہیے. کال ہے تو وہ مجھے دے بھی دیجیے.
سلسلہ آئندگی کے اقسام میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے لیے کیا لفظ وعدہ بولنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی وعدہ ہو جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ لیا گیا ہو اور وہ پورا نہ کر سکے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب,
وعدہ کرنے کے لیے لفظ وعدہ, پہلے تو یہ وعدہ کہ وعدہ کسے کہتے ہیں نا
جی.
اب وعدہ یہ ایک عہد ہے, ایک پیمان ہے, دونوں کے عہد و پیمان ہیں, دونوں کے مابین کوئی ایک ایگریمنٹ ایسا ہے. اسی طرح لغت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے موت کے وقت کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے, موت والے دن کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے. کسی سے کوئی قیمت لی اور اس سے ایک مقرر وقت طے کی اور اس جو مقرر یہ ٹائم پیریڈ طے کیا اس کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسے کلمات یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کی امید دلائی جائے,
ٹھیک ہے,
اور وہ کلمات ایسے مضبوط اور مؤکد اور تاکید کے ساتھ اس طریقے سے بیان کیے گئے کہ جن سے بات بالکل پختہ ہو جاتی ہے, یہ کہلاتا ہے وعدہ.
صحیح.
اور ایسے وعدے میں بطور خاص وعدہ کا لفظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے.
صحیح.
یہ بات یعنی اس کے الفاظ ایسے ہوں.
صحیح.
اس کے الفاظ اور انداز یہ معاملہ سب ایسے ہوں کہ جس سے بالکل یہ وعدہ ہی لگے کہ یعنی بالکل بات پختہ ہو چکی کہ یہ کام اس نے لے لیا اپنے ذمہ.
صحیح.
اور یہ کام اس نے کرنا.
صحیح.
ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کسی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وعدہ نہیں ہے, جب وعدے بھی بات ہوتی پھر بولے وعدہ نہیں ہے, حالانکہ اس کے انداز اس کی باتیں یہ ساری وہ وعدے کی طرح ہے. وعدے کی طرح یعنی کیسے انداز, جیسے کسی کو اتنی امید دلا دینا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, میں ہوں نا, میں بیٹھا ہوں نا, میں کہیں تو نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, میں ادھر ہی ہوں گا, میں آپ کو ادھر ہی ملوں گا. یعنی اتنی بات اعتماد کے ساتھ اور اتنی تاکید کے ساتھ, اتنی پختگی اس گفتگو کے اندر ہے کہ آدمی کو سامنے والے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ اب اس نے زبان دے دی, جسے کہا جاتا ہے کہ اس نے زبان دے دی. دوسرے لفظوں میں یوں کہ ہمارے یہاں جیسے منگنی ہوتی ہے
جی,
منگنی وعدہ ہے,
ٹھیک ہے,
کسی کوئی بھی رشتہ طے ہوتا ہے تو منگنی عموماً پہلے کی جاتی ہے. تو یہ جو منگنی ہوئی ہے منگنی عقد نکاح نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
نکاح تو نہیں ہے نا, صرف منگنی ہے. تو منگنی یہ وعدہ کہلائے گی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی وعدے کا لفظ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
منگنی کے اندر تو کوئی وعدہ نہیں ہوتا نا, یعنی عموماً بولا نہیں جاتا.
صحیح.
بلکہ اس چیز کو پکا کیا جاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ پکا,
ایک رشتہ طے ہو گیا.
جی رشتہ طے ہو گیا, بات ہماری فائنل ہوگی, جس کو کہتے ہیں کہ زبان لے لینا اور زبان دے دینا,
ٹھیک ہے,
بات یہ فائنل ہوگی, تو یہ منگنی وعدہ ہی کہلاتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس طریقے سے گفتگو کے اندر یا کسی بھی معاملے میں جب آپ کسی بات کو کسی اس انداز سے کریں کہ اس کے انداز اس کے الفاظ سے ایسی تاکید اور پختگی ظاہر ہے تو وہ وعدہ ہی ہے. اب اس کے اندر بھلے وعدے کا لفظ نہ ہو وہ وعدہ ہی قرار پائے گا.
لیکن مفتی صاحب اگر منگنی کر لی سپوز اور پہلے خوب پرکھ لیا, جان لیا, دیکھ لیا, اور اس کے بعد یہ منگنی کا پورا جو بھی ایک رسومات ہے وہ بھی ادا کر دی گئی, رشتہ طے ہو گیا, لیکن پھر کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس منگنی کو شادی سے پہلے ہی توڑ دیا جائے تو بہتر رہے گا دونوں خاندان کے لیے, اب اگر یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو کیا یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا؟
وعدہ خلافی کس وقت کسی چیز کو کہا جائے گا
جی,
اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے,
ٹھیک ہے,
اور تفصیل ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کب اس کو وعدہ خلافی بولا جائے اور جتنی بھی وعدے ہیں وہ کب اس کے اوپر لاگو ہوں گی,
ٹھیک ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی مرد کسی دوسرے سے وعدہ کرتا ہے اپنے بھائی سے,
ٹھیک ہے,
پر اس کی نیت میں سے یہ بات شامل ہے کہ میں اس کام کو پورا کر دوں گا اس کے لیے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اب اگر کسی وجہ سے وہ نہ ہوا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے اوپر کوئی وعید نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے.
صحیح.
سب سے بڑی بات یہاں ہمیں یہ بہت بڑا ایک دینی مسئلہ بھی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ بعض اوقات واقعی جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایسی ضرورتیں آ جاتی ہیں, معاملات ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کام اس کے برعکس کرنا پڑ جاتا ہے, وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا. تو اب کب کب وہ شرعاً جو ہے وہ گرفت میں آئے گا, پکڑ میں آئے گا اور اس کو گناہگار قرار دیا جائے گا. تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ جس وقت آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کر رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس وقت اس کی نیت میں ہی یہ شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا.
اچھا, کام ہاں کرنا,
کام ہاں کر رہا ہے
لیکن دل میں
نیت نہیں کرنا ہے.
ٹھیک.
یا کام نہ کا ہے اور اس کی دل کی نیت برعکس ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی جو وعدہ کر رہا ہے, جو کسی کے ساتھ عہد کر رہا ہے, اس کے قلب میں, دل میں اس کے اسی وقت یہ نیت شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو یہ شخص وعدہ خلافی کے زمرے میں آ رہا ہے, اور یہ کیونکہ اسی وقت جب وعدہ کر رہا ہے اس کے برعکس اس کے دل میں فوراً جو ہے وہ یہ نیت ہے,
اسی وقت اس کی نیت میں تضاد ہے. یعنی دل میں جو ہے وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا نہیں, لیکن اسے جو ہے وہ بہلا رہا ہوں, اسے پھسلا رہا ہوں, اس وقت یہ ٹائم پاس کرے, یہ خوش ہو جائے, چلے خوش ہوتا ہے تو, لیکن میں نے یہ کام کون سا کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
جی ہاں بالکل. جی. تو یہ اس طریقے سے اگر نیت اس کی اس وقت یہی شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا, تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا.
ٹھیک ہے.
اب اگر ایسا شخص جس کی نیت یہ تھی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا جو وعدہ کیا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اتفاق ایسا ہوا کہ بس کوئی معاملات ایسے ہوئے, ترتیب پائے کہ وہ کام اس نے کر دیا,
ٹھیک ہے,
وہ کام اس نے کر دیا,
صحیح,
لیکن پھر بھی گناہگار ہے.
اللہ اکبر.
پھر بھی گناہگار ہے.
اچھا, مطلب جو وعدہ تھا
جی
اسے پورا کرنے کی
نیت نہیں تھی,
اور وہ خود ہو گیا,
خود ہو گیا, ایسا معاملہ ہوا کہ وہ کام ہو گیا اس کا, لیکن وعدہ, یعنی یوں کہیں کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی ہو گیا, لیکن یہ گناہگار ہے.
اللہ,
اس کے باوجود کس چیز کی گناہ ہے اس کے اوپر؟ اپنی بد نیتی کی گناہ ہے اس کے اوپر, کہ اس نے جس وقت وعدہ کیا تھا اس کے دل میں پکا پختہ یہ ارادہ اس وقت اور نیت یہ شامل تھی کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا, لیکن اب کام ہو جانے کے باوجود بد نیتی کا اس کو گناہ ملے گا. اچھا, دوسرا اس کے مقابلے میں آدمی کہ جو وعدہ کر رہا ہے اور سچا کر رہا ہے, یعنی سچے سے مراد اس نے جو وعدہ کیا اس کی اس نیت دل میں ہے کہ جیسی میں نے وعدہ کیا ہے
وہ پورا کر,
جیسی میں نے زبان دی ہے, جو میں عہد کر رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دینا گئے. تو اب ایسا شخص اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بالکل پکی تھی, 100%, لیکن آگے جا کر کوئی ایسا عذر ہوا, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا اس بات کو, تو ایسے پر کوئی وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے. یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی نہیں آتا ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک بالکل یہ واقعی سچا آدمی تھا. جس آدمی نے وعدہ کیا, دل میں اس کی نیت سچائی کی تھی, اللہ دلوں کے اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, دلوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. تو جب اس آدمی نے نیت بھی یہ تھی کہ میں نے ایسا کر دینا ہے, لیکن اتفاق سے ایسا نہیں ہوا, اسے وہ معاملہ کچھ اور ہو گیا یا کچھ
مجبوری آ گیا,
کوئی مجبوری اس کو آ گئی, تو وہ اس کو وعدہ خلاف نہیں کہا جائے گا. اب یہاں دو باتیں ہمیں بالکل, یہ بات تو لازمی یاد رکھنے والی بات ہے کہ کسی نے اگر وعدہ خلافی کی ہے, یعنی بظاہر وہ کام نہیں کیا, لیکن ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں, ہم اس کے بارے میں طرح طرح کی برائیاں سوچیں, ہم اس کے بارے میں لوگوں کو تہمتیں اور اس کی غیبتیں کرتے رہیں, ہم اس کی برائیاں آگے عام کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ بھائی اس آدمی نے دیکھے کتنا نیک بنتا ہے, وہ کتنا ایسا اچھا بنتا ہے, لیکن اس کے باوجود وعدہ کر کے مکر گیا, وہ آیا نہیں ہے, اس نے کہا مجھے وقت دیا تھا لیکن وہ وہاں پہنچا نہیں ہے, تو یہ طریقہ انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ پہلے اس سے پوچھ لیں, پہلے آپ بات اس سے کیجئے, ہو سکتا ہے وہ کیسی مجبوری میں ہو کہ سامنے والے کو خود شرمندگی ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے میں اس کے لیے برا سوچ رہا تھا, لیکن یہ واقعی کسی جینین پرابلم کے اندر یہ اس وقت موجود تھا. تو یہاں دونوں طرف کے معاملات دیکھے جائیں. یہاں ایک اور بات بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں,
جی,
جب کسی کو یہ تفصیل پتہ چلتی ہے نا, کہ نیت تھی بعد میں نہیں کیا اچھا کوئی گناہ بھی نہیں ہے نیت تھی تو وہ اس کا بعض اوقات بہت یعنی کہیں کہ بالکل غلط اثر لیتے ہیں بعض ٹھیک ہے جس کو یہ مسئلہ کبھی پتا اس طرح وعدہ خلافی کا چل جائے نا کہ یہ خاص کنڈیشن کے ساتھ ہے تو دیکھیے کنڈیشن وہی ہے کہ جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اگر آپ کے دل میں اسی وقت یہ نیت ہے میں نے ایسا نہیں کرنا تو پھر بات تو وہی ہوئی یہ صرف اس شخص کے لیے کی جاتی ہے کہ جس نے 100% یقین کے ساتھ وعدہ بھی ہے اور دل میں نیت بھی ہے اور پھر اس کے بعد کام نہیں ہو پایا تو اس کے لیے معافی والی اور گرفت سے چھوٹ والی اور گناہ نہ ہونے کی اس کے لیے بات ہے لیکن جس نے شروع سے ہی نیت کی تھی تو وہ تو شروع سے ہی گناہگار ہے یا ایک اور دوسری بات یہ کہ وعدوں کا چونکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا اس کو پورے کرو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اس کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے تو یہ تلقین کی یہ آپ نے باقاعدہ وصیت کی ہے کہ اگر وعدہ پورا نہ کر سکو تو کرا ہی نہ کرو وعدہ کرو ہی نہ تو آدمی چاہیے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرے اور اس میں لگے چاہے اس کو کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑ جائے
صحیح اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز ہوا کرتا تھا ایک بار حضرت سیدنا ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سامان خریدا اور جب اس کی پیمنٹ کی تو میرے پاس کچھ رقم کم ہو گئی تھی لہٰذا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے میں گھر جاتا ہوں اور پیسے لے کر واپس آتا ہوں جب آپ گھر گئے تو گھر جا کر آپ کے ذہن سے وہ معاملہ نکل گیا کہ میں نے رقم لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں دینی ہے ان کو وہ رقم ادا کرنی ہے 3 دن تک
اللہ
وہ جو ہے اس معاملے سے بالکل ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا 3 دن کے بعد انہیں یاد آیا انہوں نے رقم اٹھائی اور اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان تم نے ہمیں جو ہے وہ بڑا آزمائش میں مبتلا کیا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے زیادہ اور نہ کوئی ان سے جو ہے وہ حجت کی کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا تم نے تو 3 دن سے میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں میں نہ گھر جا سکا ایسا کوئی معاملہ نہیں صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا گویا 3 دن تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر موجود کے جہاں پر وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ 3 دن کے بعد جب وہ شخص پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رقم ادا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ پیارے آقا 3 دن تک انتظار کریں اور آج کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے اور وہ پاسداری نہ کریں ہم نبی پاک کا امتی بھی کہلائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رکھنے کا دعویٰ بھی کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل بھی نہ کریں تو یہ کیسے ہوگا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے بزرگان دین کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا وعدہ نبھانے پر
یہ واقعی بہت پیاری روایت آپ نے بیان فرمائی کہ 3 دن تک انتظار کرنا بیان کر لینا اور اس کو سن لینا واقعی آسان ہے
جی
کسی کے لیے کچھ لمحات بھی انتظار کرنا پڑ جائے
جی
تو اس کے بعد پھر آگے کیا کلمات ہیں کہ پھر کچھ کہا بھی نہیں کوئی حجت نہیں کی کچھ اور یہ نکاح بس ہمیں کہا کہ نوجوان تم نے ہمیں
تکلیف میں
مبتلا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا
جی
تو آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ کے یاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو جی اپنے بارے میں ہی پوچھا
جی
اے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں یہاں سے کوئی لشکر آنے والا ہے
جی
پہلے میری بات اپنی بات کے بارے میں کہا اگر میں کہوں تو تمہیں کیسے لگے تو جی کہ ہم بالکل آپ سچ فرماتے ہیں آپ سے کبھی ہم نے کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے کوئی آپ نے کسی کے ساتھ خیانت والا معاملہ ہی نہیں کیا
صحیح
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی شروع سے ہی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بالکل یہ تعلیم بھی سکھا رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ چیزیں بتا بھی رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی اسی طرح کا واقعہ
جی
کسی نے آپ کو کہا وہاں ملنا ہے
جی
آپ تو آپ ملاقات کے لیے پہنچ گئے
جی
ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ نہیں آئے اگلا دن ہو جاتا ہے پورا دن آپ وہیں رہے اور وہ شخص بھول گیا پھر اچانک اس کو جب یاد آیا تو وہ آپ کی طرف پلٹا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کھڑے ہوئے یہاں پہ
جی
میں جب تک تم نہیں آتے میں کھڑا
اللہ
ایک ٹائم دیا ہے اور بولا ہے اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ عہد کر لیا ہے تو اب کوشش کریں وہ اسباب خود پیدا کریں تاکہ آپ اس تک پہنچ جائیں. اگر کوئی شریعت رکاوٹ نہیں ڈال رہی, اگر شریعت کا معاملہ کہیں آ جاتا ہے اور کہیں ایسے بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر ایک جدا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے ان وعدوں کو ضرور جو ہے وہ پورا کریں, ان وعدوں کی تکمیل تک آپ جو ہے وہ پہنچیں.
ٹھیک.
اچھا بات ہماری بیچ میں رہے گی دونوں سوالوں کی نا, دونوں سوالوں کے آدھے آدھے جواب رہ گئے.
جی,
ایک تو ہمارے کال کرنے والے اسلام بھائی نے جو پوچھا تھا, ایک چیز تو پوچھی کہ وعدے کا لفظ, دوسری ساتھ پوچھی انہوں نے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے وعدہ لے لیا کسی سے تو اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا. دیکھیں تفصیل اس کی ڈیٹیل وہی ہے, قرآن پر اگر وعدہ لیا یا ویسے وعدہ لیا ہے. ویسے بھی اگر وعدہ لیا ہے تو وہ وعدہ وعدہ ہے, اگر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا کر کسی سے وعدہ لیا ہے تو یہ تو وعدہ اور موقت ہو گیا ہے, یعنی یہ وعدہ اور پختہ ہو گیا ہے کہ جس کو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وعدے جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں. اور بڑوں میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں میں ایک عادت, اچھا بات کر رہے ہو پکے ہو چاہے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بول دو, تو وہ کئی لوگ جو نا وہ نہیں نہیں قبلہ شریف کی طرف, میں بھی جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں وہ ایک بڑا احترام رہتا ہے یار قبلے کی طرف میں نے منہ کر کے. کئیوں کہتا آپ مسجد میں آ کے بات کر لیں, آپ یہی بات آ کے مسجد میں کہہ دیں مجھے یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کی عزت حرمت کا مسلمانوں میں ایک انداز رہا ہے, بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو جو شخص قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر وعدہ کر رہا ہے تو وہ اس وعدے کی تکمیل میں اگر کوئی اور ممانعت شرعی نہ ہو تو تکمیل کرے, اس وعدے کو ضرور پورا کرے, یہ اور پختہ ہو جاتا ہے وعدہ. باقی رہا کہ اس نے اس کو کفارہ آئے گا اس پر, اس نے اگر اس کے برخلاف کام کیا تو اس کی تفصیل یہی ہے کہ اگر تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر صرف وعدہ ہی کیا ہے, حلف کے باقاعدہ کوئی الفاظ نہیں بولے گئے, قرآن مجید کی قسم کے کوئی الفاظ نہیں بولے گئے, تو اب اگر اس کے برخلاف کام کیا ہے تو وہ قسم والے کفارے کی صورتیں تو یہاں پہ نہیں آئیں گی, اس کو قسم کا کفارہ نہیں آئے گا. وعدے کے برخلاف کیا ہے تو پھر وہی اس کی ڈیٹیل ہے, اگر وعدہ کرتے ہوئے نیت تھی کہ پورا کروں گا اور بعد میں کوئی عارضہ ایسا پیش آیا یا مجبوری ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اب وہ نہیں اس پوزیشن میں اس وعدے کو پورا کرے تو پھر تو وہ گرفت میں نہیں ہے, گناہگار بھی نہیں ہے. اور اگر اس وقت ہی اس کی یہ نیت تھی کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا تو پھر ایسا شخص تو گناہگار ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ. ایک اور کال کی طرف پڑھتے ہیں, کال سنا دیجیے.
صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برے کام کا یا کسی غلط کام کا وعدہ کر لے تو ایک طرف وعدہ ہے اور دوسری طرف برا کام, تو ان دونوں میں سے کس کو اختیار کرے؟ جزاک اللہ خیر.
جی مصطفیٰ, وعدہ تو کر لیا لیکن پھر ریئلائز ہوا کہ یہ کام جو ہے وہ برا ہے, اگر کرتا ہوں تو گناہگار ہوں گا, اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جی بالکل, اس طرح کے بہت سے ایسے وعدے ہوتے ہیں.
جی
بعض اوقات آپس میں جو ہے وہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں وعدے کر لیتے ہیں.
جی
بعض اوقات بہت اور بھی اس طرح کے وعدے ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اور بعض اوقات کسی ایسی جگہ کے لیے, یعنی کہیں جانے کے لیے کہا کہ وہاں جانا ہے, وعدہ بھی کر لیا, بعد میں پتا چلا کہ وہاں وہ ماحول صحیح نہیں ہے,
ٹھیک
اس جگہ کا وعدہ کیا ہے.
صحیح.
یا وہ گناہ والی مجلس ہے,
ٹھیک ہے
جو وہاں پہ جانا ہے تو وہاں گناہ کے کام ہے.
ٹھیک.
تو اب اگر گناہ کے کام سے بچنا تو وہ ویسے ہی اس آدمی پر لازمی ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت حال میں اس وعدے کی کوئی حکم نہیں ہے, نہ اس کو وعدے کو پورا کیا جائے گا, بلکہ فرض ہے کہ گناہ کے کام سے بچے.
ٹھیک.
کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی والا معاملہ آ جائے گا.
صحیح.
تو اب مخلوق کی کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, بھلے وعدہ بھی کیا ہو.
صحیح.
اور ایسی برائی کا وعدہ ہے, بدکاری کا وعدہ ہے, یا وہ کام تو ٹھیک ہے.
صحیح.
یعنی وہاں جانا ہے, چاہے وہ کسی دعوت کا یا اور کوئی معاملہ.
صحیح.
لیکن وہاں رہتے ہوئے کئی گناہ کے معاملات گئے.
صحیح.
تو ایسی صورتحال میں حکم یہی کہ اس گناہ کے کام سے وہ بچے اور اس وعدے کو کوئی پورا نہ کرے.
اگر یہی وعدہ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے چچا سے کر لیا, ماموں سے کر لیا, بھائی سے کر لیا کہ ہم آپ کی دعوت میں آئیں گے, جب اس دعوت میں پہنچے تو پتا لگا کہ آواز بڑی تیز ہے اور میوزک چل رہا ہے, وہاں پر ایک مخلوط جو ہے وہ ایک سٹنگ کا ارینجمنٹ ہے, تو پھر ایسی جگہ پر بھی نہیں جائیں گے چاہے وہ بھائی ہو, ماموں ہو, قریبی رشتے دار, عزیز ہوں.
دیکھیں جو گناہ والی مجالس میں شرکت کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک.
تو وہ چاہے عزیزوں کی ہو یا باہر کی ہو.
ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا
ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے. آپ نے وقت عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین. سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت بھی عطا فرمائے اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں.